وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام عليكم. أي استفقوا بيتي تو اوپر بیٹھیے گا، ٹھنڈک نہ لگے. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوۃ برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا. جی جناب، پھر تو نہیں ہے نا؟ بس ارے نیچے نہیں بیٹھو نا جی صاحب، تھوڑا سا ادھر سر ہو جائے. ہاں بس اب آگے ہو جائے. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا. اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا، میری طلب بھی. حضرت والا یہ شعر بھی سنایا کرتے ہیں، گویا کہ اس شعر کا یہ شرح ہوگی. یہ میرے قدم بھی، یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. آہ سبحان اللہ. یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے توفیقات کی نوازش فرماتے ہیں. توفیق کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ اگر کسی چیز کی حقیقت معلوم ہو تو انسان اس چیز سے فائدہ اور استفادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کی حقیقت نامعلوم ہو تو پھر اس سے فائدہ کامل نہیں اٹھا سکتا. جیسے ایک موٹی سی مثال موبائل ہے. موبائل میں بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے ہم ان فنکشنوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کتنی مشینری ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی کیٹالاگ، بروشر، اس کی کتابچہ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پڑھیں، تو وہ جو بکلیٹ میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. گویا انسان اندھیرے میں نہیں رہتا اور اس چیز سے فائدہ کمال درجے میں حاصل کرتا ہے. یہی بات ہے توفیق کی. کیونکہ توفیق کا نام آتا ہے تو کہا جائے مثلا کہ جناب نماز پڑھیے، نیک کام اور کیجئے، کہا دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، تو بے شک توفیق تو ملتی ہے. لیکن توفیق کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ ہو جو اٹھا کر جو ہے وہ مسجد میں لے جائے گا، یا جیسے ہی بلیڈ اٹھایا، ریزر اٹھایا کہ ہم اپنی داڑھی کو صاف کریں، فرشتے نے پکڑ لیا. خبردار، شیخ الادب و شیخ التفسیر والادب محضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے استاد تھے. انہوں نے توفیق کی تین تعریفیں بیان فرمائی ہیں تاکہ حقیقت توفیق پتہ چل جائے جو میرے مرشد میرے شیخ نے ہم کو پڑھائی اور سکھائی. نمبر ایک, توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. توجی وجہن سے ہے اور وجہن کے معنی چہرہ, یعنی نیکی کے اور خیر کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا, یہ توفیق کی ایک تعریف ہے. انسان اذان کے بعد جو کان میں پڑ رہی ہے یہ بھی توفیق ہے. انسان کتنی چیزیں دیکھتا ہے, در حقیقت وہ دکھانا یہ اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی داڑھی رکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی شرعی پردہ کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی نیک کاموں میں مال خرچ کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا رہا ہے, یہ توفیق ہے کیونکہ چہرے کے سامنے چیز آ گئی نا. ایک تعریف کیا ہے توفیق کے, ایک معنی کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, کہ نیکی کے اسباب چہرے کے سامنے آ جاتا ہے. اور اسی توفیق میں یہ بھی ہے کہ انسان بعض مرتبہ گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس رکاوٹ کو کہتا ہے یار کیا مزے میں کرکرا, جیسے انسان روٹی کھاتا ہے نا تو کنکر چھوٹا سا کبھی آ جائے دال میں چاول میں یا آٹے میں تو کیسی بات آتی کرکرکر, تو جیسے کھانے کا مزہ کرکر کرکر ہو جاتا ہے ایسے ہی اس کی حرام گناہ کی حرام لذت کا مزہ بھی کرکر ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے یار مزہ کرکرا کر دیا. تو وہ جو ارے میاں ادھر مت رکھو اندر کہیں رکھو, اے میاں وہاں نہ رکھو چپل کہیں اندر رکھو, لہذا اب وہ جو بعض مرتبہ گناہ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں لیکن کوئی دوست آ گیا, شیخ ہے کوئی مولوی صاحب کوئی نیک دوست, اس نے وہ گناہ کو نہ کرنے دیا, گناہ میں رکاوٹ بن گیا. تو یہ سمجھتا ہے, اس سمجھتا یہ کہ آہ میرا گناہ کا مزہ خراب ہو گیا, اور حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ اس کو گناہ سے روک لیا گیا. یہ بہت اللہ تعالی کا کرم ہے, خاص ہے میرے دوست. توفیق کی ایک تعریف ہو گئی نمبر ایک. نمبر دو, تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر. خیر کا راستہ تسہیل آسان ہو جائے اور برائی کا راستہ اور شر کا راستہ مسدود ہو جائے. تسدید کہتے ہیں سدے باب کرو, دروازہ ہی بند کرو, یہ جو برائی کا دروازہ ہے اس کو بند کرو, اس کی جڑ کو کاٹو. تو اللہ تعالی کی طرف سے جو دوسری کار فرمائی کرم فرمائی اور عنایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ برائی کے راستے پر بالکل بلاک ہو گیا, بند ہو گیا اور خیر کا راستہ آسان ہو گیا. جیسے انسان جب نیک صحبتوں میں بیٹھتا ہے, اللہ والوں کی صحبتیں ملتی ہیں, تو کبھی فرض نماز کو جماعت سے پڑھنا تو دور کی بات, اب وہ جماعت سے نماز بھی پڑھتا ہے سنت بھی پڑھنا ہے, پتہ چلا نفلوں کی بھی توفیق ہو رہی ہے, ذکر کا اہتمام تلاوت کا اہتمام سنت پر عمل کر رہا ہے. اب اسے دیکھیں نا کچھ اللہ والے بیٹھے ہیں وہ اپنی پلیٹ کو صاف کر رہے ہیں, سنت تو یہی ہے پلیٹ کو صاف کریں, اب اس نے دیکھا سب کر رہے ہیں اسے بھی شروع ہو گیا, حالانکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ کروں لیکن عادت نہیں ہے, لیکن صحبتوں کی برکت ہوتی ہے تو اس نے بھی انگلی چلانا شروع کر دی, انگلی چاٹ رہا ہے کیوں دیکھا دیکھی, بہت اثر ہوتا ہے اس چیز کا. اس इसलिए आप देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी बच्चियां छोटे बच्चे, माए जैसे दुपट्टे बांध रही हैं, अब बच्चियां भी वही नकल कर रही हैं। बच्चे जो है जो दादी अम्मा अम्मा बात तस्वीर पढ़ रहे हैं, बच्चे गुड़ 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 लगे होते कैसे उंगली अजीब है, उनका एक अजीब कशिश होती है उस चीज के अंदर, एक अंदाज होता है मासूमाना। तो क्या है कि वो बच्चे देख देख के सीखते हैं। याद रखिए कि दीन भी सीखने से आता है, देख देख देखता है कि मेरा शेख क्या कर रहा है, ये अल्लाह वाले क्या कर रहे हैं, उससे वो सीखता है खींचता है। तो नेकी का रास्ता आसान हो जाए, नेक काम आसान हो जाए, और बुराई का रास्ता बंद हो जाए। हमारे एक पीर भाई है, उनकी बीवी घर पर नहीं थी, घरों में जैसे आना जाना होता है, तो एक बच्ची घर पर आई, समझदार बड़ी बच्ची, खुद अपना वाक्य सुनाए। कहते हैं कि अब मेरा उसकी तरफ बुराई का इरादा हुआ, इस बुराई इरादे से मैं उसको घर बुलाया, दरवाजा बंद कर लिया। कहा उस इरादे से मैं आगे बढ़ा तो अचानक दरवाजा जोर जोर से खटका, कहा दरवाजा खोला मैंने, अब गया उसको साइड पे क्या, मैं दरवाजा खोला तो देखा हजरत वाला खड़े हैं, हमारे शेख हजरत शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाल पर काते, और गुस्से में आंखें लाल चेहरा सुर्ख और हाथ में डंडा। कहते मैं डंडा देखकर भागा, हजरत ने जोर से लगाया पीछे से डंडा, कमर पर मारा, और ये घर में आगे चला गया। तो फिर देखा तो मुड़ के तो हजरत गायब। अब वो बच्ची से कहा भाई तू जा, अब कह रहे मेरे पसीने छूटे हुए, ये अजीब मामला, देखा हजरत गायब, ये क्या। कहते अब दिल में था ना, आए खानकाह है तो देखा हजरत अपने मामूल के मुताबिक खानकाह में वैसे ही तशरीफ फरमाए, कोई बात ही नहीं। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला बाज़ी मर्तबा अपने दोस्तों की बरकत से उनके दोस्तों के साथ ये मामला भी फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हमारे एक पीर भाई आलिम है, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा मैं नमाज में सुस्ती कर रहा था, तो एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे शेख हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाम बरकातुहुल आलिया सियानतुल मुस्लिमीन का जलसा होता था लाहौर में, जामिया अशरफिया लाहौर में, वहां जलसा हो रहा है, बड़ा मजमा लगा हुआ है, और हजरत के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने लोगों से कहा भाई मेरे शेख है मुझे जाने दो, करते करते मैं हजरत के करीब पहुंच गया। हजरत करीब आया, हजरत ने मुझे यूं देखा और एक थप्पड़ लगाया, ख्वाब की बात है, एक थप्पड़ लगाया तो, और फरमाया क्या बड़ा आशिक बनता है और जमात की नमाजें छोड़ता है। अब इसमें शेख का कोई इख्तियार नहीं है, ये शेख के इख्तियार की चीज नहीं, ख्वाब पर यह अल्लाह ताला की तरफ से है कि अपने बंदों की रहनुमाई के लिए अपने उन औलिया के जरिए से अपने दोस्तों की अपने बंदों की रहनुमाई फरमा देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज है, जैसे सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उस मकाम पर एक मकाम पर पहुंचकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो अर्ज किया कि बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अब आगे आपका सफर है, अब मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, सिदरतुल मुंतहा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सफर आगे चल रहा है। तो आपको एक घबराहट सी हुई, तन्हाई होगी ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को पैदा फरमाया जिनकी शक्ल व शबाहत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलती थी, और उनका काम उस फरिश्ते का काम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत और आपका दिल बहलाना। सुभानअल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है मेरे दोस्त, कि अल्लाह ताला अपने दोस्तों की इस तरफ आ जाओ, تھوڑی سی ان کو جگہ دو, یہاں بیٹھ جاؤ. کہ اپنے اولیاء کی دل جوئی کے لیے ایسا معاملہ فرماتے ہیں, یہ اللہ تعالی کی طرف سے مختلف چیزوں کے اندر. لہذا اپنے بندوں کی تربیت کے لیے بھی بعض مرتبہ خواب کے اندر یا کسی ذریعے سے بظاہر وہ سمجھتا ہے یار میرا تو گناہ کا مزہ سارا خراب ہو گیا, لیکن میرے دوستو در حقیقت وہ اللہ تعالی کی کرم فرمائی ہوتی ہے. وہ گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالی کی کیا کرم فرمائی ہوتی ہے کہ گناہ کے راستے کو بند فرما دیتا ہے. ایسا عالم ہوتا ہے. رفیق کی دوسری تعریف کیا ہے؟ تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر. خیر کا راستہ آسان ہو جائے اور برائی کا راستہ مسدود ہو جائے, سد بند ہو جائے. برائی کرنا چاہ رہا ہے, ارے سنو جلدی سے یہ کام سے فارغ ہو جاؤ, مجلس میں یہ کام نہ کرنا چاہیے, تو برائی کا راستہ بند ہو جائے. یہ توفیق کی دوسری تعریف ہے. اور توفیق کی تیسری تعریف یہ ہے کہ خلق القدرتی علی الطاعت. توفیق کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے, توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, جو پہلی تعریف ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے بات کہ کان میں ہمارے بات پڑ جائے, یہ بھی اس میں علم, علم صحیح کا حاصل ہونا یہ بھی میرے پیارے دوستو توفیق میں شامل ہے. اسے داڑھی کا مسئلہ ہے, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, سامنے سے دائیں سے بائیں سے تینوں طرف سے. کہ بعض لوگ ان کے اندر ایک ذہن میں یہ بات بھی ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ داڑھی رکھ لی تو کاٹ نہیں سکتے, اس سے پہلے بھلے کاٹتے رہو. ایسے سے بھی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی ہو اور اپنی مٹھی سے سامنے سے دائیں سے بائیں سے تینوں طرف سے واجب ہے. علم صحیح کا ملانا یہ بھی توفیق ہے, بڑی نعمت ہے. اور بعضوں کے دائیں بائیں سے داڑھی نکلتی نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, تو جو نہ نکلے وہ اللہ کی طرف سے. بعض ایسا ہوتا ہے ایک ایک دو دو بال نکلتے ہیں, بعضوں کی بالکل چھوٹی چھوٹی نکلتی ہی نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے. دیکھا کہ لوگ آئے, ہم نے وہاں دیکھا حج عمرہ پہ حرمین شریفین میں, ان کے چھوٹے چھوٹے بال نکلتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو علم صحیح کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بھی توفیق ہے. اور نیکی کا راستہ آسان, برائی کا راستہ بند ہو جانا, یہ توفیق کی دوسری قسم ہے. اور تیسری کیا؟ خلق القدرتی علی الطاعتی, کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں ایک خاص قدرت کا پیدا ہونا کہ نہیں کروں گا, گناہ نہیں کروں گا. لہذا آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ٹوپی کو دیکھو ذرا سیدھا سیدھا پہن لو, ایسی ٹیڑھی میری نہ ہو قوال جیسی, سیدھی کر سیدھی. بعض مرتبہ انسان ہے, جیسے آج کل ہے تھوڑی سی ٹھنڈ ہے ہمارے یہاں کراچی میں, تو فجر کی نماز میں لحاف سے اور کمبل سے نکلنا مشکل لگتا ہے, لہذا کمبل میں پڑا بیٹھا, یار ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں یار ابھی کرتا. اچانک کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, ہوتا ہے نا, کہ وہ دل میں زبردست داعیہ پیدا ہوتا ہے اور دل میں قوت ارادی اور ارادے کی مضبوطی آتی ہے, یہ بھی توفیق ہے. گناہ سے بچنا ہے, اب دل کہہ رہے دیکھ لو, وہ ڈٹ گیا نہیں دیکھوں گا, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. کہ اگر اپنے دل کو کہتا ہے کہ خوش نہیں کرے گا تو مر جائے گا, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں, ہرگز نہ دیکھیں گے, کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. یہ ہے یعنی ایک نیک کام کرنے کے اندر ہمت، ارادے کی مضبوطی. میرے دوستو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہے، اس کے دل میں خاص قوت پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ بات پیدا کرتے ہیں، اور نیک صحبتوں سے بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے کہ روحانی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، روحانی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. توفیق کی یہ تین تعریف ہو گئی کہ اللہ تعالی کی طرف سے نیک کاموں کے لیے توفیق ہوتی ہے، اور اس توفیق کے کیا معنی؟ یہ تین معنی: دل میں قدرت کا پیدا ہو جانا، نیکی کا راستہ کھل جانا، برائی کا راستہ بند ہو جانا. اور نیکی کے اور خیر کے جو راستے باتیں ہیں وہ چہرے کے سامنے آ جائے، کان میں پڑ گئی، ہاں بھائی کرنا ہے یہ کام، یہ توفیق ہے. اب میرے مرشد کا شعر کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا. یعنی دل میں جو یہ جذب کی تجلی آ رہی ہے میرے پیارے دوستو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دل اللہ تعالی کی طرف کھینچ رہا ہے. وہ جو ایک کیفیت ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، سارے عالم کی پرواہ نہیں کرتا، ایک خاص کمال پیدا ہوتا ہے اس کیفیت کے اندر. بس یہی ہے کہ نہ میں دیوانہ ہوں اسکر، آہ نہ میں دیوانہ ہوں اسکر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریباں کو، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ تو غریبا نہیں رہا. ایسے اس کے جذب کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ایک صاحب نے میرے مرشد سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب فرماتے ہیں، یعنی اپنا بناتے ہیں، جذب کا یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص دل میں کھینچ کر اپنا بنا لینا، اور ایسا بناتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور بھی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا. پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بناتے ہیں، جذب فرماتے ہیں، تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے؟ فرمایا ایک بات بتاؤ، اگر کسی 6 فٹ کے 200 کلو کے آدمی کو، 6 فٹ 7 فٹ کا 200 کلو کا آدمی ہے، اس کو ایک 10-15 کلو والا بچہ اس کی انگلی پکڑ کر کھینچے، اس کو پتا چلے گا؟ حضرت پتا چلے گا؟ فرمایا کہ 200 کلو کے آدمی کو ایک 10-15 کلو والا بچہ اس کو انگلی پکڑ کر کھینچتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے. اتنے بڑے مالک جس کو اپنی طرف کھینچے اور جس کو اپنی طرف بلائے، اس کو پتا نہ چلے گا؟ خواجہ عزیز حسن مزوب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات دوسرے پیرائے میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی تھی کہ حضرت جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے؟ خواجہ صاحب نے پوچھا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، عجیب حضرت کے بھی علوم، فرمایا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہو گئے تھے آپ کو پتا چل گیا تھا کہ نہیں، یا دوستوں نے بتایا تھا؟ تو دیکھیے انسان جب جسمانی بلوغت ملتی ہے تو اس کے رگ و جان، اس کے جذبات، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، آ جس کو روحانی بلوغت مل جاتی ہے اس کے احساسات اور جذبات بدل جاتے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ دل میں اس کی ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا. کہتا ہے اب بس میں ان کا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں. یہ جذب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جذب کی دولت کے لیے فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور جو ان کی طرف انابت کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے اسے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے، رجوع کرتا ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کام تو بنتا ہے جذب سے. اب اس کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بندہ بالکل غافل ہے, اس کے حاشیے خیال میں نہیں ہے کہ میں اللہ والا بنوں گا. مولوی بھائی, مولوی کے سائے سے بھی بچنا ہے ہم کو. بس کہنا جی مولوی کا نام نہ لینا بھائی, ہمیں ملا اللہ نہیں بننا, فنڈامنٹلسٹ اور قدامت پسند اور بیکورڈ جائیں گے. اور وہی جناب دیکھا, ہم تو جائیں گے اپ ٹو ڈیٹ بنیں گے اور ایڈوانس ایجوکیشن حاصل کریں گے انگلینڈ جا کر یا امریکہ جا کر. چھ مہینے بعد وہ آ رہے ہیں تو ماں باپ لینے کے لیے, پتا چلا کہ ایک صوفی صاحب آ رہے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر, ہاتھ میں تسبیح, سر پر پگڑی, امامہ پہنا ہوا, لمبا کرتا, ایک مٹھی داڑھی, مونچھیں صاف اور نگاہ نیچی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ارے بھائی ہمارے ابھی تک وہ آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم, رشتے داروں کا منہ کھلا ہے, بھائی یہ مولانا صاحب کون آ گئے؟ کہا ابا آپ نے پہچانا نہیں, میں آپ کا بیٹا ہوں. ہاں منہ کھلا, ارے تو انگلینڈ میں جا کر کیا ہو گیا؟ کہا ابا انگلینڈ اور امریکہ کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ اس مالک کا جس پر کرم ہو جائے اور جہاں اس کا کرم ہو جائے, یہ بس اس کی مہربانی ہے. لہٰذا کیسے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ امریکہ, وہ بالکل گانے والے اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی فلمیں دیکھنے والے لڑکیوں کے چکر میں سر امریکہ انگلینڈ اس لیے گئے, ارے صاحب بتا رہے عیاشی بھی کریں گے, کچھ پڑھ پڑھ لے بھی لیں گے, باپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, اور وہاں پر ان کا ارادہ یہی کہ جی ذرا گٹار بھی سیکھیں گے, ذرا گٹار بھی بجائیں گے. اور اسی طریقے کے کہ وہاں پر یہ سب شراب شباب کباب نیو ایئر نائٹ منانے کو جائیں گے, سب اسی نیت سے گئے. لیکن اللہ کی شان, اللہ تعالی کا فیصلہ, اللہ تعالی کا جذب, اللہ تعالی کی توفیق غالب آ جاتی ہے. اور جناب واپس آ رہے ہیں تو دیکھا منہ کھلے کے کھلے رہ گئے خاندان, بس ارے میاں یہ کیا ہو گیا, تم تو وہاں اتنی ایڈوانس کنٹری میں جا کر بھی وہی فنڈامنٹلسٹ بن کے آ گئے. کہا ابا واقعی بات ہے, میں فنڈامنٹلسٹ بن گیا, یعنی اب اپنی حقیقت کو اور اپنی بنیاد کو پا گیا, کیونکہ فنڈامنٹلسٹ کے معنی بنیاد پرست کے. کہا میں اپنی حقیقت کو پا گیا, میں بیوقوف تھا, کن چیزوں کے اندر اپنی جوانی اور زندگی کو ضائع اور برباد کر رہا تھا, اب میں اپنی حقیقت کو پا گیا. اور حقیقت یہی ہے, زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ خالق زندگی سے رابطہ ہو جائے, رابطہ, یہ زندگی کی حقیقت ہے. جناب وہ جذب ہو گئے. تو ایک تو جذب کی یہ قسم ہے کیا کہ انسان بالکل غافل, اس کے حاشیے خیال میں نہیں, وہم و گمان میں نہیں کہ میں بھی مجذوب ہوں گا, یعنی مجھے اللہ اپنا بنائیں گے. یہ مجذوب سے پاگل مراد نہیں ہے, یہ ننگے جو ہے یہ مجذوب نہیں, یہ مجنون ہے, یہ مراد نہیں ہے بھائی. مجذوب وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت عطا فرما کر اپنا بنا لیتے ہیں. جیسے یہ دولت, یہ جذب عطا فرمائے کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی کو عطا فرمائی یہ دولت. نیزہ پھینکنے کے ماہر, انہوں نے احد کے اندر حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کیا. اس کے بعد حضرت حمزہ کے ساتھ یہی معاملہ کیا کفار نے کہ ناک کان کاٹ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ آپ نے قسم کھائی کہ واللہ میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. میرے مرشد فرماتے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا, اگر آپ کو انتقام لینا ہے آپ انتقام لیجئے, لیکن بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, کتنا؟ جتنا آپ کا انتقام یعنی ایک کو کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی تھپڑ مارے تو تھپڑ کے مالے میں تھپڑ مارنا جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کی مارنے کی ڈگری اور پاور برابر ہونی چاہیے. اگر کسی نے الو بولا تو اس کو الو بولنا جائز ہے, تو اس کو الو کا پٹھا نہیں بول سکتے, اور باپ دادا کو بھی نہیں بول سکتے الو. میرے الو پر یاد آیا, میرے مرشد نے سنایا ایک زمانے میں لیاقت آباد لالو کھیت 10 نمبر میں مارکیٹ بڑی زبردست لگتی تھی, وہاں ایک آدمی الو بیچ رہا تھا. کوئی آدمی گزرا, ہاں بھائی یہ کتنے کا الو ہے؟ اس نے کہا یہ جو الو ہے یہ 10 روپے کا, اور اس کا یہ جو بچہ ہے یہ 5 روپے کا. یہ 5 روپے کا الو اور 10 روپے کا الو کا بچہ,
دیکھا جی باپ کی قیمت کم بچے کی قیمت زیادہ. اور کیا صاحب آپ کی نظر میں بھی بچے کی قیمت باپ سے زیادہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے سب الو کہنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا جب تک آپ اس کو الو کا پٹھا نہ بولے. اس لیے یہ جو 5 روپے تو اس کی قیمت ہے اور 5 روپے وہ مزے کے ہیں پیسے جو آپ کو ملتا ہے اس کو کہنے سے. تو اگر الو بولا تو یہ نہیں کہہ سکتے تو الو تیرا باپ الو تیرا خاندان الو. مکے کے یعنی تھپڑ کے بدلے میں مکہ نہیں مار سکتے. مثل ہو اس کا کہ اتنا انتقام لیا جائے. مان لو کسی نے 40 ڈگری سے تھپڑ مارا, ایک مارنے کی پاور ہے یا گن اسپیڈ لگا لی 40 کلومیٹر/آور کے حساب سے اس نے تھپڑ مار دیا اس اسپیڈ سے, تو آپ اس کو 40.5 کے ساتھ نہیں مار سکتے. 40 سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے, کم تو کر سکتے زیادہ نہیں کر سکتے. ورنہ ہوگا یہ کہ جو مظلوم ہے وہ ظالم ہو جائے گا. کتنے اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور کتنے مظلوم ایسے ہیں کہ وہ ظلم کی وجہ سے اس طرح کے انتقام لینے کی وجہ سے وہ مظلوم سے ظالم ہو جاتے ہیں اور اپنے کو مظلوم سمجھتے ہیں. انتقام کا مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے انتقام لینا, لیکن اس کی شرط ہے کہ وہ اتنا ہی ہو. اب یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اس کے 7 آدمی لڑکا دیے. البتہ بزرگوں نے ایک بات فرمائی, سبحان اللہ, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں 2 آدمی کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتے. 2 آدمی اللہ والے نہیں بن سکتے, اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. فرمایا ایک وہ آدمی جو کہ انتقام لینے والا, منتقم مزاج, انتقام لینے والا. اور انتقام کا دنیا میں عذاب یہ ہے ہر وقت گھلتا رہتا ہے, کب موقع ملے میرے کو. اور انتقام لینے والا کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا. اللہ والوں کی صفت اور خصوصیت یہ ہے معاف کر دینا مخلوق کو. عجیب بات یاد آئی ہے, حضرت والا نے سنا ہے کہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرائے کرتے تھے اور یہ تربیت کے لیے تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی, کیونکہ بکریاں نا وہ ادھر ادھر پھرتی ہیں, ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, اپنی مرضی کرتی نا تو ان کو پیار محبت سے اکٹھا کرنا ہے. اس کے لیے بڑا صبر چاہیے, حوصلہ چاہیے. دین کے کام کرنے والے کو صبر اور حوصلہ چاہیے. ایک مرتبہ حضرت والا میرے شیخ دامت برکاتم کی خدمت میں حاضر تھا, ایک صاحب اور تھے, صرف 2 آدمی تھے. حضرت تشریف فرماتے حضرت نے ایک دم فرمایا کہ حبیب اللہ ایک بات یاد رکھنا, اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر 3 صفات پیدا کرو. رقیق القلب, دل میں نرمی ہو. رحیم المزاج, مزاج میں شان رحمت ہو. اور حلیم الطبع, طبیعت کے اندر برداشت ہو. 3 صفات, رقیق القلب, رحیم المزاج اور حلیم الطبع. موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے تھے, ایک بکری ریوڑ سے بھاگی. نبوت سے قبل کا واقعہ. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب بکری ریوڑ سے جدا, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. عالم یہ کہ پاؤں میں کانٹے اور سب تکلیف اور دھول مٹی سب, بکری بھی پریشانی تھی. ایک جگہ تھک گئی, وہ کھڑی ہو گئی, آپ گئے اور اس کو جا کر قابو پا لیا. آہ, میرے مرشد فرماتے ہم ہوتے کیا حال کرتے اس کا, جانور کو بھی نہ چھوڑتے, ٹھکائی پٹائی گھوسے لاتے کیا کچھ, اپنا غصہ نکالتے اس پر. اور میں عالم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا, اپنے کانٹے نہ نکالے, اس کے کانٹے نکال لے, روتے جا رہے فرما رہے, ارے ظالم اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تھا تو اپنی جان پر تو رحم کیا ہوتا. مرشد فرماتے کہ اللہ مالوس سے رحمت اللہ اپنی تفسیر المانی میں بات لکھی کہ یہ منظر دیکھ کر فرشتے آسمانوں پر رونے لگے. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو نبوت عطا کی جائے. سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے کہ حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. کیا خبر کہ یہ پہلے ہی سے منتخب شدہ ہے, تبھی تو یہ اخلاق کریمانہ ان کے اندر. فرمائے کہ دیکھو نیم کا جو درخت ہوتا ہے, اگر نیم کا ابھی پودا چھوٹا سا ہے, اس کو آپ تھوڑی سی پتی کو اگر کھا کر دیکھے تو جو کڑواہٹ اس میں پیدا ہونی ہے وہ اثر اسی میں اسی وقت شروع ہو جائے گا. کڑواہٹ پودا چھوٹا سا ہوگا اس میں اثر ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں آثار بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کسی اور کا نہیں ہوں, ان کا ہوں بس, آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. انتقام لینے والا کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا. حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے, حضرت کو کسی نے کچھ کہا, خاموش ہو گئے. مریدین تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت اجازت دیجیے ابھی اٹھا کے اس کو اسٹیکر بنا دیں چپکا دیں. فرمایا یاد رکھو ان الولی لا یکون منتقیما وان المنتقیما لا یکون ولیا, کہ ولی اللہ کبھی انتقام نہیں لیتا اور جو انتقام لیتا ہے وہ کبھی ولی اللہ نہیں بنتا. تو ایک آدمی جو انتقام لینے والا ولی اللہ نہیں بن سکتا, اور دوسرا آدمی بخیل کنجوس, کنجوس آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا. یہ اللہ والے, اللہ والوں کی فیاضی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک مالی بھی ہوتی ہے, اور جو سب سے بڑی ان کی فیاضی ہے وہ ان کا یہ کہ دین سکھانے میں فیاض ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے, مالی بھی ہے کہ کوئی, دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی شان کہ بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے. عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم قرضہ لے کر مدد فرما رہے ہیں, قرضہ لے کر. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت معاشا وسول اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے, تو اور حضرت معاشا وسول اللہ صاحب الہ آباد میں ہوتے تھے ہندوستان. حضرت کا کی جو شباہت تھی وہ حکیم الامت سے بہت تھی, شکل اور انداز بالکل حکیم الامت جیسا. فرمایا ایک دفعہ حضرت کسی بات پر ناراض تھے تو مسجد میں تشریف فرما تھے, اب سارے مریدین تھر تھر کہاں پر ہیں. بات شخص تھا جو حضرت کو کچھ گفتگو بھی کرتا تھا, ہنسا بھی دیتا تھا. اب وہ آیا, وہ آئے تو سب مریدین نے کہا بھائی حضرت ناراض ہیں, کسی طرح حضرت کو راضی کرو. تو میرے مرشد فرماتے کہ انہوں نے کہا اچھا بھی کرتے, گیا حضرت کی خدمت میں, السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. کہ حضرت اجازت ہو تو ایک خواب عرض کرنا تھا. فرمایا سنائیے. کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں, فرشتے کے ساتھ جا رہا ہوں تو دیکھا ایک بہت بڑا ڈھول جنت میں رکھا ہوا ہے. تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, تو اس نے بتایا کہ جب کوئی مولوی دنیا میں دعوت کرتا ہے تو یہ ڈھول بجایا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا, تو میں پوچھا کہ بہت بجتا ہوں, کہہ رہے ہیں جب سے دنیا بنی آج تک ایک دفعہ نہیں بجا. حضرت ہنسنے لگے, فرمایا کہ ہنسے اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسہ دیا, جاؤ ابھی بکرا لے کر آؤ اور دعوت کرو تاکہ ڈھول بج جائے. کیا انداز ہے دیکھیے. تو کنجوس آدمی ولی اللہ نہیں ہوتا, بخیل. اور ایک ہوتا ہے کنجوس مکھی چوس. میرے مرشد نے سنا سر میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک کنجوس کھانا کھا رہا تھا, ایک کنجوس ایسے سفر میں گیا تو اس نے دیسی گھی کا ڈبا الماری کے اوپر رکھا اور اپنے بیوی بچوں سے کہا خبردار دیسی گھی نہ کھانا. اس کے بعد جب واپس آیا, ہاں بھائی دیسی گھی تو نہیں کھایا, فکر سب سے پہلے اس کو یہی لگی ہوئی. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں کھایا, بس اتنا کرتے تھے جب دیسی گھی کھانے کو دل چاہتا تھا تو روٹی کو ڈبے کے اوپر پھیر لیتے تھے. تو اس نے کہا تم لوگ بھی کتنے فضول ہو, اتنے دن بغیر گھی کے گزارا نہیں کر سکتے تھے. ایسے ہی کنجوس کے سالن میں مکھی گر گئی,
اب اس نے ڈبکی دے کر نکالا, تو جب ڈبکی دے کر نکالا تو چھوڑنے لگا تو اس کو خیال آیا تو بہت سارا میرا قورمہ چرا کے لے جا رہی ہے. تو اس نے اس کو مکھی کو نگل لیا کہ یہ کیوں لے کر جائے, میں کیوں نہ واپس لوں. بس اسی لیے پڑ گیا کیا, کنجوس مکھی چوس, کہ مکھی کو بھی نہ چھوڑے اس کو بھی چوس کر بھیجے. تو بخیل آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا. یہ دو آدمی ہیں. اب رہی بات کہ انسان اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے. اب دیکھیں نا کتنے کتنے, نسوار کھانے والا بھی کتنے روپے کا نسوار کھا جاتا ہے, پان کھانے والا کتنے روپے کے پان کھا جاتا ہے. آج کل پان کی کیا قیمت چل رہی ہے بھائی, ڈبل پتی راجا جانی ہاں 6 روپے. تو مان لو اگر 10 پان کھاتا ہے تو ایک پان کا پیسہ دے سکتا ہے کہ نہیں, ایک نسوار کی پڑیا کا پیسہ دے دے. گوڑلیف بھی لوگ کتنے کتنے پی جاتے ہیں, چائے کتنی چائے دن میں پیتے ہیں, ایک چائے کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے. لہٰذا غریب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے پاس غریب ہوں. اپنی در حقیقت مال خرچ کرنے کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کی جسنی حیثیت ہو اپنی حیثیت کے موافق مال خرچ کرے. یہ ہے. اب ایسا نہیں کہ شادی پہ تو خرچہ کیا 10 لاکھ روپے اور مسجد اور مدرسے میں دے دیے 200 روپے. تو دیکھیے نا ریشیو نہیں بنتا, تناسب نہیں بنتا. مکان بنانے کے لیے خرچہ کیا 50 لاکھ روپیہ, باتھ روم بنایا 6 لاکھ روپے کا, 8 لاکھ روپے کا. ہمارے بچپن میں ایک علاقے میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر ایک آدمی نے گھر بنایا آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے, 5 لاکھ روپے کا باتھ روم صرف بنایا اس زمانے میں, 5 لاکھ روپے کا, سونے کے نلکے لگا. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. ہوا یہ پھر اس کے ہاتھ چور آئے, وہ نلکے نکال کے لے گئے. انہوں نے کہا اتنا قیمتی تو کہاں ملے گا بھائی, کیونکہ جو آدمی اتنی بناتا ہے پھر اس کو بھڑکیاں مارنے کی بھی تو عادت ہوتی ہے نا, وہ تو بھڑکی بھی مارتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. اور پھر ایک عجیب بےہودگی باتھ روم میں ہوتی ہے, شیشے بڑے آئینے جو لگاتے ہیں بڑے بڑے, تو سوال ہے کہ باتھ روم میں آئینے کا کیا کام ہے. پھر ضرورت ہے کہ بھائی چہرے پہ کچھ دیکھنا ہے تو چہرے کے حساب سے چھوٹا لگا دے, یہ جو قداور لگایا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے. یعنی بےہودگی ہے, بالکل بے شرمی بے حیائی کی ایک صورت ہے. اس لیے آئینہ چھوٹا لگا ہے اور ضرورت کا کام کرے جتنا ضرورت ہو. ہاں بھائی اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ اچھی کوالٹی کی چیز لے لے, کیوں, کیونکہ ایک دفعہ کا کام ہے. چیز کی مضبوطی کی طرف جانا یہ فضول خرچی نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ جی ذرا ڈیزائن ہو پتہ چلے تو, اور دکھاوا اس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. ہاں اگر چیز مضبوط ہو تو مضبوطی کی طرف جانا منع نہیں, شریعت اس کو منع نہیں فرماتی. ایک چیز ہے 10 روپے کی ہے اور ایک چیز 20 روپے کی مضبوط ہے. کہ انسان ہے گھر میں کام کراتا ہے, اب بار بار تو نہیں بلوا سکتا, گھر میں پردے کا مسئلہ دوسرے مسائل بار بار, تو ایک دفعہ اچھی چیز لگا لی کوئی حرج نہیں ہے. شریعت اس کو منع نہیں کرتی, شریعت کا مزاج نہیں. ہاں اس چیز پر ہو کہ جی دکھاوا اور دیکھ لو بس ذرا ایسا ہو, خوبصورتی اور زینت سے بھی تزئین ہو ذرا اچھا معلوم ہو, شریعت اس کو بھی منع نہیں کرتی. ٹھیک ہے گنجائش ہے اس کی, لیکن مقصد یہی ہو کہ صرف دکھاوا اور نمائش, تو یہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر چیز ہے. عرض ہی کر رہا تھا کہ آپ مکان بنائے تو 50-50 لاکھ روپے خرچہ, لیکن دین کے کام پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں. تو میرے بات یہ کنجوس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا, اگر آپ کو انتقام لینا آپ انتقام لیجیے, بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنا ہے, لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اور اگر آپ صبر فرمائے تو صبر جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولیاء کی تربیت اولیاء کے ہاتھوں ہوتی ہے, یہ انداز ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے ہیں. اذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صبر, اب اس صبر کا نتیجہ کیا ہے, لہذا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کفارہ دیا قسم کو توڑ کر,
جو قسم کھائی تھی کہ 70 کافروں کے ساتھ مسلح یعنی ناک کان کر دوں کاٹوں گا یہی معاملہ کروں گا، آپ نے کفارہ دیا. اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وحشی کو جنہوں نے ان کے چچا کو شہید کیا ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھیج دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں آپ نے دعوت بھیجی. وحشی حیران، چونکہ قرآن پاک اس زمانے کے لوگ جانتے تھے، حیران ہوئے کہ جی آپ کا قرآن پاک تو کہتا ہے کہ انما من قتل واشرک الزنا، کہ جس نے قتل کیا، جس نے شرک کیا، جس نے زنا کیا، یضاعف لہ العذاب، اس کو تو ڈبل عذاب ہوگا، دگنا عذاب ہوگا. فکیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے اپنے دین کی طرف کیسے بلاتے ہیں؟ وقد فعلت ذلک کلہ، جبکہ میں نے یہ سارے کام کیے. اب ان کا یہ جواب آیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ آسمان سے آیا تھا معاملہ، ان کے جذب کا انتظام ہو رہا ہے. علیہ السلام دوسری آیت لے کر نازل ہوئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، نہیں آگے فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دوسری آیت نازل ہوئی، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے کر آ جائیں اور عمل صالح کرتے رہیں. انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ میں توبہ تو کر لوں، ایمان تو لے آؤں، مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن یہ جو عمل صالح کی قید ہے، ھذا شرط شدید لعلی لا اقدر علی، یہ تو بڑی کڑی شرط ہے، شاید کہ میں اس پر قدرت نہ رکھتا ہوں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب پہنچا. اب آیت نازل ہوئی، ارے چھوڑا آگے آئیے نا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جواب پہنچا؟ جبرائیل علیہ السلام تیسری آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر الشرک بھی، کہ اللہ تعالی شرک کو نہیں بخشیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب بخش دیں گے. جب یہ آیت پہنچی تو کہتے ہیں کہ ارانی بادو فی شبہت، ابھی میں کچھ ذرا مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ابھی میرے بارے میں راز آؤٹ نہیں ہوا، تھوڑا سا بھی مجھے شبہ ہے. کیا ہے شبہ ہے؟ لا ادری یغفر لی ام لا، میں نہیں جانتا کہ یہ بخشش اور مغفرت میرے لیے ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ لمن یشاء کی قید لگا دی نا، جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، پتہ نہیں یہ بخشش اور مغفرت میرے لیے ہے بھی کہ نہیں. لا ادری، میں نہیں جانتا، یا پھر لی ام لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب پہنچا، منتظر ہے. پھر آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے. کیوں؟ کیونکہ ہے وہ بخشنے والا، اور بخشتا کیوں ہے؟ غفور کے ساتھ رحیم لگا دیا، بخشتا اس لیے شان رحمت کی وجہ سے. اب یہ آیت جب پہنچی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، ما احب ان لی الدنیا بهذه الایہ، اس دنیا کے مقابلے میں، دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس آیت کے مقابلے میں مجھے کچھ پسند نہیں. ما احب، مجھے پسند نہیں ہے. ادھر حضرت وحشی کے بعد ابھی آیت پہنچی تو کیا ہو گیا؟ فرمایا نعما ہذا، سبحان اللہ، کیا بہترین آیت ہے. فجاء و اسلم، آئے اور اسلام قبول کر لیا. اب آپ دیکھیے، یہ تھی کہ تصور میں نہیں تھا کہ میں ایمان لے کر آؤں گا، یہ ہے جذب. سن لے دوست، ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، یہ عالم ہوتا ہے جذب کا. لہذا اللہ تعالیٰ جو فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جذب فرما لیتا ہے. اور ویہدی الیہ من ینیب، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انابت کرتے ہیں کہ اللہ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، نیک اعمال، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجئے، ہمیں جذب کی تجلی ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے،
اللہ تعالیٰ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کا رستہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. آخر میں ہوتا یہی ہے، کام بنتا ہے جذب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ غیر محدود ہے. ہم اپنی محدود عبادتوں سے، محدود طاقتوں سے، محدود قوتوں سے اللہ تعالیٰ کا غیر محدود راستہ طے کر نہیں سکتے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کام تو آخر میں بنتا ہے جذبی سے، فرق ہی ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ پہلے جذب فرما دیتے ہیں، کسی کو وہ کوشش محنت میں لگا رہتا ہے، ایک دن عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتے ہیں. میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ یشتبی الیہ من یشاء. اب سوال اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. فرمایا اب یہ کہے گا کہ بھائی مجھے کیسے ملا گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو چاہتا ہے. فرمایا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جذب فرمانا چاہتے ہیں، تبھی تو خزانے کا پتہ دے دیا. اگر جذب نہ فرمانا ہوتا تو بتاتے بھی نہیں، چھپا کے رکھتے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ چھپا لیں عالم میں کوئی اس کا پتہ چلا سکتا ہے؟ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا مانع اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ جس کو آپ عطا فرمانا چاہتے ہیں اس کو کوئی رکاوٹ ہو نہیں سکتی، اور جس کو آپ منع کرنا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. جس کو آپ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو روکنا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہاں پر اپنے خزانے کا پتہ بتانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. پھر حضرت نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، بڑی عجیب مثال سے. فرمایا کہ دیکھو بچہ، باپ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے میری جیب میں چاکلیٹ ہے. ابھی باپ نے اعلان کیوں کیا؟ یہ جملہ خبری ہے، ہوئے نا خبر ہے، کیوں؟ اس بچوں کو سنواتا ہے. اب بچے کیا کرتے، ابا چاکلیٹ دو نا، ہٹ، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا تجاہل عارفہ نہ ہوتا ہے کہ ابا ابھی تو آپ نے کہا، میں نے تمہیں تھوڑی سنایا تھا. یہ تجاہل عارفہ نہ ہے، یعنی باپ جانتے ہوئے بے خبر بنتا ہے. بھائی میں نے تمہیں تھوڑی بتایا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا جملہ خبری ہے میری جیب میں چاکلیٹ ہے. نہیں، بچے کیا کرتے ہیں، پھر بچے لپٹ جاتے ہیں، ابا دو نا پیچھے پڑ جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. اور باپ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، لہذا جو چیز اس کو کھانی ہوتی ہے وہ بتاتا بھی نہیں ہے، چپکے سے لاتا ہے اور چپکے سے کھا جاتا ہے. اور جو چیز دینی ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بچے مانگے. جس طرح سے باپ کو بچے کے مانگنے سے مزہ آتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ جس کو چاہتے ہم اپنا بنا لیتے. کیوں؟ وہ چاہتے ہم ان سے مانگے، لپٹ جائیں، رو رو کے ان سے مانگے، سوال کرے کہ اللہ ہمیں دے دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہماری جانوں کو جذب فرما لیجئے، اپنی ذات پاک سے چپکا لیجئے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم مانگے، روئے رو کے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں. آہ کیا پیارا شعر یاد آیا جو میرے مرشد سنایا کرتے ہیں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. سجدے کو دیکھیں کیا پیارے انداز سے تعبیر کیا شاعر نے، کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، ارے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. ارے مان ظالم. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تعالی کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، در حقیقت ہمارے مانگنے میں کمی ہے. اس لیے حدیث شریف بھی آتا ہے کہ جو دعا دل سے نہیں مانگی جاتی وہ قبول نہیں ہوتی. جو مانگی جاتی ہے تضرع سے اور دل سے. اب دیکھیں، اب ہم دعا ہے، دعا کی ہاتھ رکھنے کی پانچ سنتیں. نمبر ایک، یبسطو یدیہ صدری، کہ اپنے چہرے، اپنے جو ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھے، نہ نیچے ایسے نہ اوپر، سینے کے سامنے، جس کو میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں بٹن نمبر دو کے سامنے. کیسا سمجھا دیں نا، بٹن نمبر دو کے سامنے، سینے کے سامنے. حضا صدری، اور نحو السماء، ہتیلے کے رخ کہاں؟ آسمان کی طرف. کیوں؟ لأن السماء قبلۃ الدعاء، آسمان قبلہ ہے
دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہمارا قبلہ تو کعبہ شریف ہے، لیکن آسمان کا دعا آسمان کا قبلہ آسمان ہے. دیکھو تھوڑا سا آگے بیٹھ جاؤ یار، جوانی کی لگتی ہے ماشاءاللہ، شاباش، قریب بیٹھنے میں مزہ آئے گا. تو آسمان کا جو قبلہ ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے چہرے ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو. فقیر بنا دیا ہمیں سبحان اللہ. مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. اور یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہماری فقیری کو جو 24 گھنٹے کی ہے اس کو رجسٹرڈ کر دیا کہ تم 24 گھنٹے کے فقیر ہو. دیکھیں نا ہر چیز کی رجسٹریشن ہوتی ہے نا، کاٹن جنرز کی اپنی ان کی ایسوسیشن ہے، کوئی ہر چیز بیچنے والوں کی اپنی ایسوسیشن. تو جو آدمی وہ کام کرتا ہے اپنی ایسوسیشن کے اندر رجسٹریشن کرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رجسٹریشن فرما دی کہ تم سب کے سب ہمارے فقیر ہو. تو میرے مرشد فرماتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے فقیر کے پاس پیالہ ہوتا ہے، ہمارا پیالہ کا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو ہمارا پیالہ، پیالہ بن گیا نا کشکول. اور ایک سوال تھا، فرمایا کہ ایک سوال یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا جملہ اسمیہ کے ساتھ دائمی فقیر فرمایا. ارے میاں آگے جگہ ہے نا، پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ دائمی فقیر فرمایا، تو دائمی فقیر کے لیے ضرورت تھی دائمی پیالے کے لیے جو ہر وقت ساتھ میں، کیونکہ دنیا کا جو فقیر ہوتا ہے اس کی جو ہے ٹائمنگ ہوتی ہے کہ 9 سے 5 بیٹھے گا. ایک آدمی ایسے ہی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک فقیر وہ روزانہ گزرتا تھا. ایک اور یاد آیا کہ ایک آدمی جو ہے ایک فقیر کو روزانہ 10 روپے دیتا تھا، کچھ عرصے کے بعد اس نے 5 روپے کر دی، پھر 4 روپے پہ آیا، پھر 3 پر، پھر 2 پر، یہاں تک کہ 1 روپے پر آ گیا. جس دن 1 روپیہ دیا اس نے، فقیر نے کہا یار یہ کیا طریقہ، پہلے تم 10 دیتے تھے، پھر 5 دیتے، پھر 4 3 2، یہاں تک 1 روپے. اس نے کہا بھائی بات یہ کہ پہلے میں میری شادی نہیں ہوئی تھی تو 10 روپے دیتا تھا، پھر شادی ہوئی تو 5 روپے کر دیے، بچے آنے شروع ہوئے تو کرتے کرتے 1 روپے. ہاں یہ بولو نا میرے پیسے سے بچوں کو پال لو. آدمی گزرا تو اس کو ایک فقیر نظر آیا، اس نے کہا تم یہاں کیسے، تم تو وہاں پر ہوتے تھے فلاں جگہ پر بیٹھ، تو آج تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا بات یہ کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو میں نے وہ جگہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی. ان کا عجیب ایک سسٹم ہوتا ہے، کہیں پر لولے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر لنگڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بازوں کے ڈبل ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ صبح ایک الگ جاب کرتے ہیں، رات کو الگ جاب کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جی زیادہ کما ہے تو وہ ایک جگہ لنگڑے کی ڈیوٹی چل رہی ہوتی ہے، ایک جگہ اندھے کی ڈیوٹی، کہیں لولے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو لیکن یہ جو فقیر ہیں ان کی اوقات اور ٹائمنگ ہے، لہذا اس کے بعد جب ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو کشکول اپنے جھولے میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد سوزوکی آلٹو کی کنجی نکالی اور آلٹو سٹارٹ کی اور چلے گئے. کیوں فقیروں کی دو قسمیں، فقیروں کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم تو یہ ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا 10 روپیہ دے دے، میں دعا کروں گا تو بادشاہ بن جائے، یعنی ان کی دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں. تو ان سے کہہ دو کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا نہ کریں، اپنے لیے کر لیں تاکہ یہ ایسی حالت نہ ہو. اور پھر استاد اتنے ہوتے ہیں، ذرا داڑھی والے کو دیکھا اللہ تجھے مکے مدینے کی سیر کرائے، بچے ساتھ میں ہو اللہ تیرے بچے کا صدقہ دے دے، کوئی ذرا کم عمر، اچھا کوئی کیا نام ہے داڑھی واڑی نہیں ہوگی، ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہوگا تو اس کو کہے گا اللہ تجھے مالدار بنائے، اور دیکھا کوئی جوان ہے اللہ تجھے تیری پسند کی شادی کرائے. یعنی ہر ایک گھاٹ کے حساب سے سودا دیتے ہیں وہ، لگتا ہے انہوں نے بھی مارکیٹنگ کے اندر MBA کیا ہوا. ہر گاہک کو اس کے حساب سے، آدمی جیسا ہوتا ہے اس کو اس کے حساب سے معاملہ کرتے ہیں. جس کی شکل پہ دیکھا ذرا 36:45 بچ رہے ہیں تو اس کا اللہ تجھے ہر مصیبت سے آزادی دے، صدقہ دے دے بیٹا. ہر ایک کو اس کے حساب سے، فیس ریڈنگ کے ماہر ہوتے ہیں، چہرہ پڑھنے کے ماہر. تو ان کی میرے مرشد فرماتے ہیں چونکہ ان کی ٹائمنگ اور اوقات ہوتے ہیں، لہذا ان کا کشکول بھی اسی وقت کے حساب سے ہونا ہے. اور فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 24 گھنٹے کا فقیر فرمایا کہ تم ہمارے 24 گھنٹے کے فقیر ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیالہ ہر وقت دے دیا کہ رات کو بھی آنکھ کھلی اب نیند نہیں آ رہی. فرمایا کہ چلو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم بستر سے نکلو, وضو کرو اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھو. ارے ظالم اتنا نہیں کرتے تو اپنے پیالے کو بنا لو اور اللہ سے سوال کر لو, اے اللہ مجھے اللہ والا بنا دیجئے, میری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے, اپنی عنایت و مہربانیاں میری جان پر فرما کر مجھے جس فرما کر اللہ والا بنا دیجئے. فرمایا مانگو پیالہ اور سو جاؤ, اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں, پیالہ فوراً بنایا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا یہ جو چور کی سزا ہاتھ کاٹ رہا ہے, فرمایا یہ عنوان غلط ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, بلکہ چور کی سزا یہ ہے کہ جو ہم نے اس کو پیالہ دیا تھا کہ بادشاہ سے سوال کرے, اس ظالم نے شاہی پیالے کی توہین کی ہے, لہذا ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے بلکہ پیالہ واپس لیا جا رہا ہے. عنوان دیکھا آپ نے, اللہ والوں کے کلام دیکھیے, پیالہ ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے بلکہ پیالہ واپس لیا جا رہا ہے. کہ ظالم تو نے چوری کی, شاہی پیالے کی قدر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہاتھ عطا فرمائے تھے کہ ان ہاتھوں کو تو ہمارے سامنے پھیلاتا, تو نے اس کو غیر کے کام میں استعمال کیا, تو نے پیالے کی توہین کی, لہذا شاہی عطیہ تجھ سے واپس لیا جا رہا ہے. دعا کی سنت کیا ہے؟ دعا کی سنت یہ کہ سینے کے سامنے, جب سوتو یدئی خدا صدری, سینے کے سامنے رکھے اور نحو السماء آسمان کی طرف, لأن السماء قبلۃ الدعاء, کیونکہ آسمان کا دعا کا قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے. ایسے اور وہ بینہما فرجۃ قلیلہ, تھوڑا سا فاصلہ ہو, بالکل ملے ہوئے نہ ہو بلکہ ایسے فاصلہ. اس لیے ہاتھوں کو ایسے نہیں رکھنا چاہیے, ایسے دعا نہیں مانگنی چاہیے, یہ خلاف سنت ہے. الحمدللہ بھائی ہم یتیم تھوڑی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک ایک چیز کا عمل اور دستور عطا فرمایا. کچھ واقعہ پیش آ جائے ہمارے پاس الحمدللہ اس کی رہنمائی موجود ہے, ہم یتیم نہیں ہیں. یتیم تو ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کا مولا تو اللہ ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ, کافر یتیم ہے کہ وہ کیا کرے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا, پاگل بنتا ہے, مصیبت آتی ہے خودکشی کر لیتا ہے. اور مسلمان کے لیے الحمدللہ ایسا نہیں ہے, غم مصیبت آئی بس آنسو بہا رہا ہے, رو رہا ہے, سجدے میں گر گیا, اللہ سے مانگی, مصیبت دور رہی, دل میں ایک عجیب ٹھنڈک آ جاتی ہے. ہمارا مولا ہے نا, جو ابا کو بلا لیتا ہے, ربا تو ہے, ابا کے نہ ہونے سے تو یتیم ہوتا ہے میرے دوستو, ربا کے نہ ہونے سے یتیم تھوڑی ہے, ربا ہے ہمارا. لہذا دیکھ کے مشاہدات اور تجربات اس بات پر ہے کہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے بچوں کو ایسا پالا کہ ایسا تو باپ والے نہ پال سکے, کیونکہ پالنے والا وہ ہے, ایسے اللہ تعالیٰ پال دیتے ہیں. ایسے دعا نہ مانگنی چاہیے, ہاتھ ایسے نہ رکھے, ایسے رکھے. یہ طریقہ ہے دعا کی سنت کا. 3 سنتیں ہوگی نا, نمبر 1 کہ سینے کے سامنے, نمبر 2 ہتھیلی کے رخ آسمان کی طرف, نمبر 3 تھوڑا سا فاصلہ ہو, بالکل ملا کے نہ کریں, ایسے نہ ملے ہوئے بلکہ تھوڑا سا. وبینہما فرجۃ قلیلہ, تھوڑا سا فاصلہ ہو. میرے مرشد فرماتے جیسے تربوز پکڑتے ہیں, سبحان اللہ, حضرت ابراہیم جیسے تربوز پکڑتے ہیں ایسے. اور نمبر 4 یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں. اور نمبر 5 یبسطو یمسح بیدیہ وجہہ, اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مل لے. ملنا مسا کہتے ہیں نا ملنے کو, تو اسی طرح سے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے مل لے. یہ آخری سنت ہے. یعنی کیا مطلب, گویا کہ ایک نیک شگون اور نیک فال ہے کہ اللہ آپ نے جو عطا فرمایا میں نے اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. اس لیے ایسا نہیں کہ زیادہ دعا میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے, اتنا بھی فاصلہ نہ رکھے. بعض ایسے دعا مانگتے ہیں کوئی ہاتھوں کو یوں رکھتا ہے, کوئی ایسے نہیں, سنت طریقہ. پھر ایسے پلٹی مارتے یا پیچھے پھینک دیتے ہیں, بعض تو ایسے بھی کرتے. تو اس لیے ایسے, اس لیے میرے مرشد نے سنایا, سکھایا کہ جب کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو نماز کے لیے, دونوں پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو, اور اس کے بعد جب ہاتھ اٹھاؤ تو ایسے رکھو اس میں,
ہتھیلی کرو قبلے کی طرف اس طریقے سے, اور اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھا لیں سیدھا کر کے, ایسے مشق کرے تھوڑی سی. فرمایا ایسے مت کرو, اپنے چہرے پر تھپڑ مت مارو, ایسے فرمایا تھپڑ مت مارو. حضرت ماشاءاللہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے چہرے پر تھپڑ مت مارو, ایسے مت کرو, بلکہ ہتھیلی کرو قبلے کی طرف, اور اس کے بعد اس کو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو, اور اس کے بعد ایسے اپنے کانوں کو کانوں کی لو تک ہاتھوں کو لے جائے اس طریقے سے. یہ سننا طریقہ ہے چیز کا. اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں اپنی گردن کو ایسے, یہ فضول حرکت ہے, ایسا نہ کرنا چاہیے. بس سیدھا کھڑا رہے, سیدھا کھڑا ہو اور جھک کے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اس کو بھی خلاف سنت منع کیا. سیدھا کھڑا ہو, اس کے بعد کان کی ہتھیلی, ہاتھوں کی ہتھیلی کرو قبلے کی طرف, اور اس کے بعد ایسے اپنے کانوں کو لے جائے. تھوڑے دن مشق کرے ان شاء اللہ تعالی مشق ہو جائے گی. ذرا دیکھے اپنے چیک کرے کہ میرے ہاتھ ہیں قبلے کی طرف نہیں, ایسے ہاتھوں کو تھوڑی سی ذرا مشق کر لے, تھوڑے دن میں ان شاء اللہ صحیح ہو جائے گا, عادت ہے وہ درست ہو جائے گی. میرے پیارے دوستوں, اللہ تعالی سے ہم سوال کریں, اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں کہ ہماری جانوں کو جذب فرما لیجیے. ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی کے بن کر رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ جو فرمایا اللہ استبی لہی میں شاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے فرما دیا کہ وہ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں. ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو بھیج رہا, پھر صحابہ اکرام, پھر اولیاء اللہ, فقہا, محدثین, علماء ربانی جین, ان کو بھیجنے کا, ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو جو پیغام پہنچانے, کیا مقصد اللہ کا؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمارے پاس لوٹ کر آ جائیں, ان کا یہ مقصد, اس لیے بھیج رہے ہیں. یہ شفقت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ استبی لہی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی طرف جس اور مالک ہے, یہ اللہ تعالیٰ, یہ لمن یشاء تو ہے جس کو چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ جس طرح سے بچے باپ سے کہتے ہیں, لپٹ جاتے ہیں, مانگتے ہیں کہ ابا نہیں ٹافی دے, باپ اگر کہہ دے میرے پاس چاکلیٹ ہے, لپٹ جاتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ سے لپٹ جائے اور دعائیں مانگے, سر سر رکھ رکھ کر اللہ سے سوال کرے, اللہ والوں سے دعا کرائے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے. جو ایک دفعہ اللہ کا ہو گیا, سارا عالم مل کر اس کو اللہ تعالیٰ سے پھیر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ایسی ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت سے جذب کی دولت ملتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فرم. صحبت صالحین, حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جگر مراد آبادی جو آل انڈیا شاعر تھے, اتنی شراب, پچاسوں برس شراب پی, میرے مرشد نے سنایا کہ اتنی شراب پی کہ خود کہنے لگے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. اب جذب کی آئی, دل میں آئی کہ یار میں بھی توبہ کروں. کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں ارے صاحب اب اتنے تو عمر تو اب گزار دی, ارے میاں اب کیا توبہ وبا کے چکر میں. ارے میاں وہ جو ایک مسل مشہور ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں بولتے. اگر رستہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے, توبہ کر لے گناہ سے اسی وقت, انتظار نہ کرے. دیکھو نا انہوں نے توبہ کے دروازے کب تک کھول کے رکھے ہوئے, جب تک مالم جو غرخت, وہ جو موت کے سکرات کا عالم تاری نہ ہو جائے, اور جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے, جب مغرب سے طلوع ہوگا سب توبہ کے دروازے بند ہو گئے, سب خبر دے دی. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جب توفیق دے دے, توبہ کرنے میں دیر نہ کرے, گناہ جلدی چھوڑ دے, اسی وقت چھوڑ دے. اگر ابھی توفیق دے دے ایک مٹھی داڑھی کی, بس فوراً ہمت کر لے, کام کر ڈالے, یہ مت دیکھے پہلے کیا ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جب ملی ہو اس کو لے لینا چاہیے. پھر مراد آبادی پچاسوں برس شراب پی, اب دل میں آیا کہ صاحب میں بھی نیک بنوں. خواجہ صاحب کو دیکھا, خواجہ حسن مزدور رحمت اللہ علیہ کو, کہ ڈپٹی کلیکٹر ہو کر عالم کیا لمبا کرتا, شلوار ٹخنوں سے اوپر, ہاتھ میں تسبیح, ایک مٹھی داڑھی, موچھے سنت کے مطابق صاف, سر پر پگڑی. حیران ہو گئے, خواجہ صاحب آپ ڈپٹی کلیکٹر ہو کر یہ حلیہ,
بالکل آپ تو ملا لگ رہے ہیں. کہا بھائی ہاں یہ نعمت کیسے ملی؟ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ نعمت حکیم الامت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت سے ملی. کہا یہ ہمیں مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے. جاؤ ان کے دروازے اللہ والوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور پتہ ہے کیا, ان کے دروازے دونوں طرح سے کھلے ہیں, آنے والے کے لیے بھی جانے والے کے بھی. عجیب بات, آنے والے کے لیے تو اس لیے کھلے آ کر دین سیکھے, اور جانے والے کے لیے اس لیے کھلے کوئی اعتراض کرتا ہے کوئی بدگمانی کرتا ہے اس کو بھی نہ روکے, دونوں کے لیے کھلے ہوئے. اللہ والوں کے دروازے کھلے, جاؤ سیکھو. آ گئے حکیم الامت کی صحبت میں تین دن رہے, بیعت کی درخواست کی, حضرت نے بیعت فرمایا, درخواست کی کہ حضرت میرے لیے چار دعائیں فرما دیجیے. وہ چار دعائیں کا مضمون سنیے. نمبر ایک تو یہ کہ میں شراب چھوڑ دوں. سبحان اللہ, پچاسوں برس شراب پی لیکن اب کیا دعا کر رہے ہیں, کیوں دعا کرا رہے ہیں کہ آپ دعا فرما دیجیے میں شراب چھوڑ دوں. نمبر دو یہ کہ حج کراؤں. اس زمانے میں بحری جہاز ہوا کرتے تھے, سفر مشکل. آج تو اللہ نے اتنی سہولت رکھی ہے حاجیوں کے لیے, اگر اپنے گھر کے کپڑوں میں دو کپڑوں میں بھی چلے جائے وہاں کسی نعمت کی کمی نہیں ہے. پہلے حاجی جاتا تھا اپنی چکی لے کر جاتا تھا, چاول لے کر جاتا تھا, آٹا لے کر, گندم لے کر جاتا تھا, ایک ایک چیز لے جانی پڑتی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت رکھی ہے کہ بس, لیکن پھر بھی حاجی کو چین نہیں ہے, بس وہاں جا کر بس برائیاں ہی برائیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں, جہاں کیڑا نہیں ہوتے نکالتے ہیں, ڈال کے نکال لیتے ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی. وہ ہمارے ایک دوست نے کہا نا, اگر خانہ کعبہ پاکستان میں ہوتا نا تو اس پر بھی ٹکٹ لگا دیتے ہیں. روزہ مبارک خانہ کعبہ یہاں ہوتا نا اس پر بھی ٹکٹ دینا پڑتا. اور ماشاء اللہ انہوں نے حضرات کو دیکھے, کوئی کمی نہیں چھوڑتے, دنیا کی بہترین سے بہترین چیز سہولت کے لیے رکھتے ہیں حاجیوں کے لیے. اور اتنا رش ہے, حاجی اتنا تنگ کرتے ہیں, اتنا ستاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود غصہ نہیں کرتے, اتنی راحت کے بعد حیران ہوتے ہیں. یا ہمارے لیے چند سو آدمی سنبھالنا مشکل ہے, وہ لاکھوں آدمی, اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک انتظام. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. حج کو گئے, دوسری دعا کے حج کر جائیں. تیسری دعا, سبحان اللہ, ایک مٹھی داڑھی رکھوں, کیونکہ مردوں کے لیے میرے دوستوں یہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, اور بالوں کو کالا کرنا حرام ہے, گناہ ہے بالوں کو کالا کرنا. عجیب بات ہے, جو بالوں کو کالا کرتا ہے اس کو یہی ڈر ہوتا ہے میرے سفید بال نظر نہ آ جائیں, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میں بڈھا ہو گیا, یہی ڈر ہے نا, اور کیا ہے کہ میں بڈھا ہو گیا. ارے میاں جو بالوں کو کالا کرتا ہے وہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ یہ کالا کر رہا ہے, تو یہ بھی تو پتا چل گیا کہ بڈھا ہو گیا. اور کہتے ہیں پیور چیز تو پیور ہوتی ہے جناب, اصلی چیز اصلی ہوتی ہے, پیور از پیور. اب راگ اس کو رنگ کر لیں, اب مشین پرانی ہو گئی, اب گاڑی کو نیا رنگ کر لیا, لیکن گاڑی اسٹارٹ ہوتی دھکے سے ہی, تو نیا پینٹ سے کیا گاڑی نہیں ہو جائے گی کیا؟ اس لیے بالوں کو کالا کرنا میرے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کیونکہ قیامت کے دن اس کا منہ کالا ہوگا جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے. ہاں براؤن کلر کا مہندی جو ہے اصلی والی مہندی وہ لگا سکتا ہے, لال رنگ کی مہندی ہے براؤن کلر کا خضاب لگانے کی اجازت ہے. کسی ینگ سے شادی کر لیے تو ٹھیک ہے بھائی تھوڑا سا پینٹ کر لیں, لیکن نافرمانی کو نہ اختیار کریں. اور اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم بالوں کو کالا کرتے ہیں تو سمجھے کہ لوگوں کو نہیں پتا, تو سب کو معلوم ہے بالوں کو کالا کرتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے خود کہا, انہوں نے بات تسلیم کی مضمون چھوڑ دی اپنے بالوں, میں نے پوچھا کیا حال ہے, کہا کہ ایک مصیبت سے جان چھوٹ گئی. کہہ رہے وہ کیسے, میں نے پوچھا وہ کیسے, کہا بس کیا بتاؤں, تولیہ لگا کر دو گھنٹے تک ایسے بیٹھنا پڑتا تھا کہ ایک بال نظر آئے تو اوف ہو, کہا گھنٹوں بیٹھے ہوئے اور بس منہ بھی کالا ہو رہا ہے اور وہ بھی کالا ہو رہا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا جو بالوں کو کالا کرتا ہے اللہ اس کا منہ کالا کرے. سب اللہ وجہ, اللہ اس کا منہ کالا کرے جو بالوں کو کالا کرتا ہے. کہتے ہیں بس مصیبت سے جان چھوٹ گئی, ہر وقت فکر لگی رہتی تھی کہ وہ بال کسی کو نظر نہ آ جائے. ارے بھائی جو آدمی رنگ لگاتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ قدرتی چیز نہیں ہے, اور پھر بالوں کو کالا کرنے کے بعد جب بڑے میاں چلتے ہیں تو لڑکڑاہٹ سے ہی پتا چلتا ہے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے خوب شعر کہا کہ مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں پینٹ ہو رہا ہے, آئل پینٹ بلکہ میٹ فنش, مصروف ہے جناب، یہ کس بندوبست میں؟ اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. کیا شعر ہے دیکھیے. تو میرے دوستو، اب تیسری دعا یہ کہ داڑھی رکھ لوں، چوتھی دعا یہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. کیا دعاؤں کے مضمون ہیں؟ آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ والے جو درد بھرے دل سے دعا کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دعا کو رد نہیں فرماتے، درد سے دعا کرتے. حضرت نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی. اب عالم یہ ہوا کہ جگر صاحب گئے شراب چھوڑ دی، اب پچاسوں برس کی شراب پی، نتیجہ ہوئے بیمار پڑ گئے. ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھا، یو پی کے 52 ضلع ان کا بورڈ بیٹھا، میرے مرشد فرماتے ڈاکٹروں نے کہا کہ جگر صاحب تھوڑی تھوڑی پی لیا کیجیے، ایک دم سے نہ چھوڑے، آہستہ آہستہ چھوڑے، تھوڑی تھوڑی پی لیا کیجیے. تو جگر صاحب کو اب دیکھیے اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے. فرمائے کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا 8-10 سال اور جی جائیں گے. سبحان اللہ، اللہ والوں کی صحبت کا اثر دے دے. فرمایا، کیا جواب دیا؟ 8-10 سال شراب پی کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہ کر شراب چھوڑ کر ابھی موت آ جائے. کیا موت شراب کے ہاتھ میں؟ کیا نسوار مارے گا؟ سگریٹ مارے گی؟ یہ شراب مارے گی؟ اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اللہ کے ہاتھ میں. نتیجہ کیا ہوا؟ 8-10 سال اور جیے. پھر ان کی شاعری بھی عجیب ہو گئی تھی، بدل گئی تھی، کیونکہ اب اللہ والے، اللہ کی محبت مل گئی نا، اللہ والوں کی صحبت سے شراب چھوڑ دی. ایک کام، دوسری دعا حج بھی کر کے آ گئے، اللہ کی شان. دو دعا ہیں. تیسری دعا، بمبئی آئے تو حج کے ایام میں موقع نہیں، آ کر چہرہ دیکھا اپنا آئینے کے اندر، دعا پڑھی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. کیا پیارا سکھا دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت کا کمال دیکھیے کہ انسان جب چہرے میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، کہتے یار دیکھو میں کتنا اسمارٹ ہوں، کیسا میں خوبصورت ہوں. فوراً توجہ دلا دی. یاد رکھنا، ظاہری خوبصورتی کی کوئی حقیقت نہیں، اگر باطن تمہارا خراب ہے، لہذا اللہ سے دعا مانگ لو کہ اللہ جیسے آپ نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا، میرا باطن بھی اچھا بنا دیجئے، میرے اخلاق اچھے ہو جائیں. ایک آدمی کے چہرہ اچھا ہے، اخلاق گندے ہیں، گالیاں دیتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، کیا بڑا اس کا. اور ایک آدمی ہے، اس کا حسن ظاہری نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق یہ کام آتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ جناب کے اخلاق دیکھو. اب آئینے میں چہرہ دیکھا تو فوراً یہ شعر پڑا، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا. میرے شیر سے یہ واقعہ سناتے بہت مست ہوتے، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنائے وہ کافر مسلمان ہوگا. اب رہی بات، لو جی جو داڑھی کاٹتا ہے کیا وہ کافر ہے؟ تو میں خان صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس مولوی کی تقریر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو یہ کیوں بولتے ہیں جا کافر ملو دے؟ اب بتائیے، مولوی کو کہتے ہیں کافر ملا ہے، یہ توبہ ہے نا، مولوی کو کافر بولتے ہیں. لیکن یہ کافر وہ کافر کے معنی میں نہیں ہے، یہ کافر جو ہے مجاز مرسل ہے، یعنی زبردست ملا ہے. دیکھا تھا، یہ مجاز بلاغت بولتے ہیں. خان صاحب نے بلاغت پڑھی نہیں ہے، یہ مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے مجاز مرسل. تشبیح المد بما یشبہ الذم، یعنی جیسے ارے صاحب حسینوں کو نہیں کہتے، کیا ظالم ادا ہے، کیا کافر ادا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ اب رومانٹک سمجھ میں آ جائے گا. تو بس یہ بھی، جو مولوی کی تقریر اچھی لگتی ہے اس کو کہتے ہیں دا کافر ملو دے. بس یاد رکھنا، اس شعر میں بھی یہی معنی ہے، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنائے وہ کافر مسلمان ہوگا. واہ واہ، یہاں کافر کے معنی وہ کافر عرفی کافر نہیں ہے، یہاں معنی محبوب کے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے جو ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، اب وہ جو وہ ظالم تھا کیسا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا. اللہ تعالیٰ فرمانا انہو کانا ظلوماً جہولا وحملہ الانسان، کہ دیکھو آسمان زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس کو دیکھو انسان کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار، وحملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیا. انہو کانا ظلوماً جہولا، کیسا ظالم کیسا جاہل ہے. تو یاد، یہ ظلم اور جہل نہیں بلکہ اس کے عشق کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ دیکھو عشق کیسا ہے کہ ایک ظالم کسی کی پرواہ نہیں کرتا. حضرت انسان کے عشق کو پیش کیا جا رہا ہے، لہذا یہاں پر کیا مراد ہے؟ سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. واہ واہ، کیا غضب کا شعر ہے، کیا ظالم شعر ہے. یعنی اس کی ادا نے ایک مٹھی داڑھی رکھی، اللہ کا پیارا بن گیا.
اس لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لے کر آئے اے مجذوب، تو فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. کہ صورت کو بنانا میرے اختیار میں تھا، اے اللہ میں نے اپنی صورت بنا لی، لیکن ایک مٹھی پوری کر لے بھائی، جس کی مٹھی سے کم ہو یعنی نابالغ ہو اس کو بالغ کر لے، کیونکہ نابالغ کی شادی نہیں ہوتی. ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی نا، بالغ کی ہوتی ہے نا، بس جو روحانی طور پر نابالغ رہے گا اس کی روحانی شادی نہیں ہوگی. اس کو ایک مٹھی پوری کر لے، بے شک ایک مٹھی بس اپنی ناپ، لیکن اپنی مٹھی سے ناپے، حجام کی مٹھی سے نہ ناپے، یا حجام کے بچے کی، یا اپنی بیوی کی مٹھی سے بھی. میرے مرشد نے فرمایا اپنی مٹھی سے ناپے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، تینوں طرف سے. آہ، میرے پھر مرشد نے واقعہ سنا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس اللہ والے کی سب دعاؤں کی برکت سے تین دعاؤں کو قبول فرما لیا، شراب چھوڑ دی اور حج کرائے اور داڑھی رکھ لی، اسے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر خاتمہ عطا فرمایا ہوگا. فرمایا کہ اس کی ایک نشانی بھی نظر آتی ہے کہ جگر صاحب کے اس قصے کو اللہ والوں نے، علماء نے مسجدوں میں بیان فرمایا. فرمایا ان کی قبولیت کی علامت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو جس فرماتے. نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا. پتہ چلا کہ بندہ جو اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت و مہربانی ہوتی ہے اس پر. یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ اگر ہمیں مسجد میں جمع فرما دیا، یہ ان کا کرم ہے کہ اپنے کرم سے ہمیں یہاں پر بھیج دیا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جذب کی دولت عطا فرمائے اور اپنا قرب خاص اور تعلق خاص عطا فرما دے. دعا کر لیجیے، یا اللہ اپنے جذب کا واقعہ پیش ہوا، جذب کی آیت پیش کی، یا اللہ تعالی آپ نے اپنے جن بندوں کو اپنے کرم سے جذب فرمایا، ان کو اپنا بنایا، ان اللہ والوں کے صدقے میں کہ جن کی صحبت سے آپ اپنے بندوں کو اپنا بناتے ہیں، ان کی صحبتوں سے ہم سب کو بھی اپنا بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو جذب کی دولت عطا فرما، اپنی کار فرمائی، کرم فرمائی ہماری جانوں پر فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم نالائقوں کو کی نالائقی کا نہ ہٹا کر ہم سب کو لائق بندہ بنا دیجئے، اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہماری گناہوں کی عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہماری نظر، ہماری زبان، ہمارے احساسات اور خیالات کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے. اے اللہ، اخلاق کے اعتبار سے ہم بہت گئے گزرے، معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے نہایت پستی کے اندر ہیں. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کو کامل فرما، یقین کو کامل فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے عبادات کا ذوق و شوق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمارے معاملات کو کی درستگی کی توفیق عطا فرما، ہماری معاشرت میں حسن پیدا فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی اپنے کرم کے صدقے میں، اپنی یا اللہ بحق اللہ وقبیر ایمہ شاہ کے صدقے میں ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیجئے کہ بادشاہت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، وزارت اور مال و دولت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، حسینوں کا عالم، ننگی فلموں کا عالم، بے عوریانی اور فحاشی کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. سارے عالم میں ہم جہاں جائیں آپ کی عظمت کو، آپ کی معرفت کو، آپ کی محبت کے جھنڈے کو بلند رکھے. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ اپنے کرم سے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. ہماری یا اللہ آپ ہماری حاجات سے باخبر ہیں. اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیں، ہم میں سے جس کو جو پریشانی، جو مصیبت ہے، یا اللہ اس کو مصیبت سے عافیت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اہل مقبول